الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے اللہ کی توحید کا انداز سمجھانے کا سوالیہ ہے. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش کس نے اتاری؟ نباتات کس نے اگائے؟ پھر اللہ نے یہ زمین پر پہاڑ گاڑ دیے. ہے کوئی اللہ کا ہمسر؟ ہے کوئی اللہ کا مقابل؟ پھر بتایا کون ہے جو خشکی اور تری میں راستے بناتا ہے؟ کون ایسی ذات ہے؟ کوئی ہے اس کے برابر؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون مصیبت کی گھڑی میں فریادوں کو سننے والا ہے؟ اللہ یا تمہارے ہاتھوں سے بنائے بت کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر سوال کیا دیکھو کون ہے جس نے پیدا کیا اور پھر موت دے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اکیلا اللہ کی ذات ہے. مشرکوں کو ایک توحید سمجھ میں نہیں آتی تھی، دوسرا مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی نہیں سمجھ میں آتا تھا. فرمایا اللہ ہی ہے ان کا معاملہ، آن کا علم آخرت کے معاملے میں پنچر ہو چکا ہے، تھک ہار چکے ہیں، آخرت نہیں سمجھ میں آتی، اور کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، جو بن ڈیزائن نقشے کے اور بغیر کوئی ظاہری شکل کے، جو اللہ قطرے سے انسان کی خوبصورت شکل اور اس میں لاکھوں کروڑوں صلاحیتیں رکھ سکتا ہے، اس اللہ کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا مشکل ہے. پھر زمین پہ چل پھر کے دیکھو مشرکوں کا انجام آخرت کا انکار کرنے والوں کی، جسے کہیں کہ عذاب کی شکلیں، کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں؟ فرمایا جلدی مچاتے ہیں، اللہ مہربان بہت ہے، مہلت دیتے ہیں. یہ قرآن پہلوں کے واقعات بھی سناتا ہے، کیسی قوموں کی ہلاکت اور بربادی ہوئی. کافر اندھے بہرے ہیں، یہ آپ کی بات سمجھتے اور سنتے نہیں ہیں. قیامت کا دن آنے والا ہے، جہاں لوگ قبروں سے اٹھ کر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ہر ایک اپنی بدعمالی کے لحاظ سے الگ الگ گروہ میں ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا، سارا زمین کا نظام ہموار ہو جائے گا. نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ بہترین بدلہ بہترین بدلہ ہے ان کے لیے، اور جو برائی کر رہے ہیں وہ منہ کے بل جہنم میں جائیں گے. آپ انہیں کہہ دیں میں تمہیں قرآن کا پیغام سناتا ہوں اور میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں. پھر سورہ قصص ہے، جو طویل سورت ہے، جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ طویل سلسلے کے ساتھ موجود ہے. فرعون قوم میں تقسیم کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ دنیا میں استعمار کی یہ سازش رہی ہے کہ وہ قوموں کو تقسیم کر کے اپنا ظلم کا نظام جاری رکھتا ہے. اور ساری دنیا میں آج کفر کا نظام ہے، اس نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں اور گروہوں میں اور سرحدوں میں اور جغرافیوں میں اور نہ جانے کن کن تقسیموں کا کن 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 خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اور یہ نودان مسلمان ہر آنے والا دن ایک نئی تقسیم کے اندر نظر آتا ہے. اس کے تذکرہ فرمایا کہ فرعون بھی اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر رکھا تھا انہیں، اور اس وقت کی سب سے بڑی اقلیت تھی بنی اسرائیل کی، اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا. ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کو خادمہ اور باندی بنا لیا کرتا تھا. اللہ نے فیصلہ فرمایا اس کمزور اور مظلوم قوم کو زمین کا وارث بنا دے. اللہ اللہ ہے اور بہت بڑی ذات ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حضرت موسیٰ ہے. ماں گھبرانے لگی، کوئی ظالم آئے گا میرے گود سے میرا یہ معصوم بچہ چھین کر میرے سامنے اس کے ٹکڑے کر دے گا. ایک بے چینی اور ایک خوف کی کیفیت ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا نہ گھبرائیے، آپ ایک بکس لے لیں، اس بچے کو بکس میں ڈالیں اور دریائے نیل کے نہروں کے حوالے کر دیں، پھر میرا کام ہے موسیٰ کی پرورش کیسے کرنی ہے اور اس کو زندگی کیسے دینی ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اللہ اللہ ہے. اللہ چاہتے تو مائی حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہتے بچہ گود میں لے کر کہیں دور نکل جا اور دشمن کی نظروں سے بہت ہی دور چلی جا اور دشمن تیری تا نہیں پہنچے گا. لیکن اللہ اپنی قدرت سمجھا رہا ہے بکس میں ڈال دے, ہوا کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں, ہوا کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں, وہ خود موت کا سامان ہے. اور پھر حوالے بھی کس کے کیا جا رہا, لہروں کے, جو خود موت کا سامان ہے. اور اللہ کی شان وہ لہریں اس بخش کو لے کر بھی کہیں گئیں سب سے بڑے دشمن کے گھر محل کے سامنے فرعون کے پاس. اور اٹھاتا بھی کون ہے, فرعون کی بیوی, اور فرعون کے ہاتھوں میں یہ بچہ پہنچتا ہے. ان سارے موت کے نقشوں میں زندگی کون دینے والا ہے, ایک اللہ ہے. ان سارے موت کے نقشوں میں زندگی کون دینے والا ہے, ایک اللہ کی ذات ہے. ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بننا ہے, لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا موسیٰ کی والدہ سے تیرا بیٹا ہم تجھے لوٹائیں گے. ادھر بہنا ہے وہ چپکے چپکے سے بھائی کے بکس کو دیکھتی ہے, دشمنوں کے ہاتھوں میں آتا ہے. وہ دودھ پلانے کے لیے محلے کے علاقے کی عورتوں کو بلاتے ہیں, موسیٰ بیٹا ہے چھوٹا سا بچہ ہے, کسی کے چھاتے پہ منہ نہیں لگاتا. آخرکار اس بچی نے کہہ دیا ایک بڑی پارسا اور نیک خاتون ہے, اگر اسے بلا لیا جائے شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. تو موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا, والدہ کو بلایا گیا, جیسے بچے نے سینے سے منہ لگایا دودھ پینے لگ گیا. تو انہیں کرائے پہ رکھ لیا گیا کہ آپ کو وظیفہ بھی ملے گا, اس بچے کو آپ دودھ بھی پلائیں, اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا, اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں, اللہ بہت بڑے ہیں بھائی, اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں. لیکن کیا کریں, کافر تو مادی اسباب پہ تکیہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے مسلمان کو کیا ہوا ہے, یہ مادی اسباب کو معبود بنا بیٹھا ہے, یہ اللہ کو بھول ہی بیٹھ گیا. اسباب اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں, وسائل سے کام لینا کوئی بری بات نہیں, لیکن مسلمان کی شان یہ ہے اسباب و وسائل سے بڑھ کر اپنے اللہ کی مدد اپنے ساتھ لیا کرتا ہے, اللہ کی قدرت اور نظام کو اپنے ساتھ لیا کرتا ہے. لیکن آج کافروں کی طرح مسلمان بھی اسباب پہ تکیہ لگا بیٹھا ہے. ظاہر ہے کافر اسباب کی دنیا میں بہت آگے ہیں, مسلمان بہت پیچھے ہیں. تو پھر مار ہی پڑے گی نا, پھر مار ہی پڑے گی نا. ان کی اصل تو طاقت تو اللہ تھا, اصل قدرت اور طاقت کا نظام تو ان کے لیے اللہ تھا, اسباب و وسائل انہیں بھی استعمال کرتے تھے, لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ دنیا پہ غالب ہوا کرتے تھے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا رہے, سارا قرآن اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے ان قصص ان واقعات میں. اللہ اپنی قدرت کا تاثر میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ جوان ہوتے ہیں, قبطی کا خون ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کا ایک خیرخواہ ان کی فرعونی پارلیمنٹ میں یہ بات طے ہوئی کہ اس نوجوان جس کا نام موسیٰ ہے اسے قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ اس نے ہمارے خاندان کا ایک خون کیا ہے. اس کے بارے میں ایک انہی کا ایک خیرخواہ آدمی تنگ راست مختصر راستے سے آپ کے پاس پہنچا, موسیٰ تیرے خلاف تو دفع لگ چکی ہے اور تیرے خلاف پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو چکا ہے قتل کرنے کی, تو آپ یہاں سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ وہاں سے نکلتے ہیں, مدین پہنچتے ہیں. مدین جہاں پہنچتے ہیں تو شہر سے باہر کیا دیکھتے ہیں, کنواں ہے, وہاں لوگ اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلا رہے ہیں. دو بچیاں ہیں کونے میں کھڑی ہیں, بکریاں ان کے پاس موجود ہیں, وہ مردوں کے ہٹ جانے کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا قریب میں ایک اور کنواں موجود ہے, اس کے اوپر ایک بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے, وہ ہٹانا ہر ایک کے بس میں نہیں. حضرت موسیٰ نے اس چٹان کو ہٹایا, ان بچیوں کی بکریوں کو دودھ پلایا. یہ بچیاں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں, گھر میں کوئی مرد نہیں تھا لیکن حیا بہت تھا, دور اپنی باری کا انتظار میں اور مردوں سے دور کھڑی ہوئی, جب مرد نکلے پھر بعد میں اپنی یہ ضرورت پوری کریں. آج جلدی پہنچی, ابا نے پوچھا بیٹی آج جلدی آ گئی خیریت ہے؟ فرمایا ابا جان اگر آپ نے کسی کو خادم رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے, خدمت میں رکھنا ہے تو ایک نوجوان ہے, اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، دو خوبیاں ہیں، ایک تو اس کے اندر اس کام کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے اس کے اندر دیانت اور دیانت بھی موجود ہے، یعنی اس کے اندر اہلیت بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دیانت بھی موجود ہے، اس کے اندر دیانت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ان دو بچیوں کی دور اندیشی اور سمجھ پر قربان جائیے۔ کوئی بھی عہدہ اور منصب دینا ہے، کسی کو کوئی بھی ذمہ داری دینی ہے، چھوٹی یا بڑی، چوکیداری سے لے کر ملک کی چوکیداری تک، چوکیداری سے لے کر ملک کی چوکیداری تک، دو بنیادی خوبی دیکھنی چاہیے، دیانت بھی موجود ہو، اہلیت بھی موجود ہو۔ اگر دیانت نہیں ہے، اہلیت ہے، ڈاکہ مارے گا نشان بھی نہیں چھوڑے گا، ڈاکہ مارے گا نشان بھی نہیں چھوڑے گا، دیانت موجود ہے، اہلیت موجود نہیں ہے، یہ بھی برباد کر دے گا۔ چاہے آپ کا چوکیدار ہو، چاہے ملک کا چوکیدار ہو، دونوں خوبیاں بہت ضروری ہیں، اہلیت بھی موجود ہو، دیانت بھی موجود ہو۔ چوکیدار ہے، چوکیدار ہے، اہلیت بہت ہے لیکن دیانت نہیں ہے، بتائیے نا اس سے کوئی چیز محفوظ رہے گی؟ اور دیانت دار بہت ہے لیکن جس کام کے لیے رکھا ہے اس کام کا نہیں، تم یہاں مسجد میں جا کر وظیفے پڑھتا رہے، کام کا نہیں ہے تو آپ کے کام کا بھی نہیں ہے۔ دونوں خوبیاں ان بچیوں نے ذکر فرمائی، اہلیت بھی موجود ہو، دیانت بھی موجود ہو، چھوٹی سی ملازمت سے لے کر، چھوٹی سی ذمہ داری سے لے کر، چھوٹے سے عہدے سے لے کر بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب کے لیے، یہ دونوں خوبیاں بنیادی چیز ہیں۔ تو بچی نے کہا، ابا ملازم خادم رکھنا چاہتے ہیں، ذمہ داری کسی کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں رکھیں۔ یہ بچیاں آتی ہیں اور انہیں بلانے کے لیے تو قرآن بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے ان کے لیے۔ بچیاں آ رہی ہیں، آل استحیاء، اعلی استحیاء، یعنی یہ شرم و حیا کی سواری بن کے آ رہی، شرم و حیا کی سواری بن کے آ رہی، سراپا شرم و حیا کا نقشہ ان کے چال میں، ان کے چلن میں نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ تو اللہ حضرت موسیٰ کی تربیت کا انتظام ایک نبی کے پاس کرا رہے ہیں، ایک نبی کے ہاں بکریاں چرا رہے ہیں، کیونکہ بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنی ہے۔ مدین میں رہے، بکریاں چرائیں، پھر اللہ کی شان، پھر واپس اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے مصر جا رہے تھے، اللہ نے راستے میں پھر نبوت دی، پھر راستے میں نبوت دی، اور پھر وہ معجزہ دیا کہ آپ کی لاٹھی ازدہ بن جاتی، آپ کا ہاتھ بغل سے نکلتا، چمکنے لگتا۔ فرعون کے پاس گئے، پیغام سنایا، اس نے تکبر کیا، سرکشی کی، اور کہنے لگا، دیکھو موسیٰ کیسی باتیں کرتا ہے، ذرا سیڑھی لگاؤ، میں بھی اوپر چڑھتا ہوں آسمان کی طرف، موسیٰ کے رب کو دیکھتا ہوں، مجھے تو یہ جھوٹا لگتا ہے۔ الیعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی گستاخیاں اس سرکش نے کی ہیں۔ پھر اللہ اللہ ہے، پھر اللہ نے اسے پکڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تعلیم دی کہ اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ اس قسم کی تکلیف دہ حالات آئے ہیں اور ازمائشیں، اور دنیا والوں نے انہیں تان طنز اور تنقید کیے ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، باقی ہدایت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ آپ چاہیں، آپ کا کام راستہ بتلانا اور دکھانا ہے، ہدایت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو نیکی کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ دن کو رات کو رات ہی رہنے دے، کون ہے دن لانے والا؟ اور دن کو دن رہنے دے، کون ہے رات لانے والا؟ اللہ ہی ہے، رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات لاتا ہے، اسی کی شان اور قدرت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قارون کا تذکرہ فرمایا، وقت کا بہت بڑا سرمایہ دار لیکن تھا منافق، تھا منافق۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں خرچ کر، اللہ کی رضا میں خرچ کر۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، موسیٰ میری ہاتھوں کی کمائی اور میری صلاحیتوں کی کمائی اور میری محنت کی کمائی، میں اسے کیسے خرچ کروں، میں اسے کیسے خرچ کروں؟ دولت کتنی تھی؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑی بڑی جماعتیں اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے درکار تھی، مقرر تھی، ایسا بڑا سرمایہ دار تھا۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ اپنی شہانہ، اپنی دولت کی ٹھاٹ باٹھ میں جب باہر نکلا، تو سواری بہت بڑھیا، لباس بہت بڑھیا، سونے کا تاج سر پہ، آگے پیچھے نوکر چاکر، نوچ جسے کہیں کہ ہٹو بچوں کی صدا. دیکھنے والوں نے کہا جو دنیا کی جو دنیا پرستی میں مبتلا تھے، جن کے ہاں انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے ہاں انسان ہوتا ہی وہی ہے جو انسان کو دولت کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، کپڑے گاڑیوں کی بنیاد پر جانچتے ہیں، جب اسے دیکھا تو کہنے لگے واہ واہ قارون کے کیا نصیب جاگے ہیں، کاش کہ یہ دولت ایسی ہماری بھی ہوتی. انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے. اللہ نے فرمایا تف ہے تم پر، تف ہے تم پر، کس پہ تم حسرت کر رہے ہو؟ اللہ کا نافرمان ہو اور اس کے بعد دولت کے ڈھیر ہوں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی بڑی شکل ہے. فقیر ہے یا دولت مند ہے، رش کرنے کے قابل وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جس کی صبح اور شام، جس کے رات اور دن میں اللہ کی بندگی میں گزرتے ہیں، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہے، یہ قابل رش، اس جیسی حسرت کرو کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. یہ تو اللہ کا نافرمان ہے. پھر اللہ نے دکھایا اس کا محل، اور اس کے محل میں رکھی ساری تجوریاں اور سارے دولت اور بڑے بڑے دولت کے بکس، اللہ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا. قارون قارون قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. دنیا نے دیکھا اس کا محل دھنس رہا ہے، خود بھی دھنس رہا ہے، گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، ناف تک، پیٹ تک، گردن تک، اللہ اکبر، سر کے آخری چوٹی تک زمین پہ دھنستا چلا گیا. وہ جو کل اس کو دیکھ کے رش کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر، اے اللہ تیرا احسان ہے تو نے ہمیں ان جیسا نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی مارے جاتے. اللہ نے قانون بتایا، جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، آخرت ان کے لیے نہیں ہے، آخرت تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ عنکبوت ہے جس میں ازمائشوں کا تذکرہ، ابتلا اللہ کے نیک بندوں کے اندر، ابتلا کا آنا، ازمائش کا آنا، یہ اللہ کی سنت ہے. سب سے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے ہیں، ان کے لیے بھی ازمائشیں اور امتحانات اور دشمنوں کا مقابلہ ان کی زندگی میں بھی آیا، لیکن یہ جانچ ہوتی ہے کھرے کھوٹے کی، کھرے کھوٹے کی، فرما بردار نافرمان کی. اس لیے کہ میٹھا میٹھا کھا کے تو سبھی فرما برداری دکھاتے ہیں، کڑوی اور حالات کے اندر بھی اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ کی سچائی اور اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، کافر باپ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی والدین بحیثیت والد کے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور ترغیب اور تلقین ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح کا تذکرہ ہے، نوح کو، نوح 950 سال تک قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف، 950 سدیاں کیا عمریں تھیں اس قوم کی، میں نے عرض کیا 400 سال تک بوڑھے کوئی نہیں ہوتے تھے، کمر نہیں جھکتی تھی، جوانی آتی تھی، بال نہیں سفید ہوتے تھے، کمر نہیں جھکتی تھی، گھٹنوں میں نہیں درد ہوا تھا، ایسی صحت مند طاقتور قوم. 950 سال تک اللہ کا پیغمبر انہیں بلاتا ہے، اللہ کا پیغمبر انہیں بلاتا ہے، لیکن چند گنتی کے لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. میرے عزیزو، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا رہے، نتیجہ کا میں اور آپ مکلف نہیں ہیں، میرا کام تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اللہ کا دین کا کام کرنا ہے. مانے کتنے ہیں یہ دائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کتنے لوگ اس کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے، نیت ٹھیک ہے راستہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے طریقہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے انداز ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات نصیب فرمائی اور اس کے مقابل قوم کو ہلاک کیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور قوم لوط کی بدکاری اور بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی، پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاس فرشتوں کا آنا، بیٹے کی خوشخبری دینا، حیرت کا اظہار، پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ، اور پھر مختلف قومیں، عاد، سمود اور قارون اور فرعون، اور ان کی ہلاکتیں، اور ان کی ہلاکتوں کے پیچھے وجہ ایک تھی، ان کی ہلاکتوں کے پیچھے وجہ ایک تھی. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بدقسمتی سے وہ وجہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے. یہ تو میرے اور آپ کے نبی کی پیاری دعا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پوری امت کو ملی امیٹ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ نہ کرنا نہ کرنا, لیکن اس کی ریئیکشن تو جزوی طور پہ, علاقائی طور پہ, خاندانی طور پہ, افراد کے لحاظ سے گناہوں کا ریئیکشن تو ہوگا نا. اللہ نے بتایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, ہم نے ان سب کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. کیسے پکڑا؟ بعضوں کی آواز آئی کلیجے پھٹ گئے, بعضوں کو آسمان پہ اٹھایا زمین پہ پٹخ دیا, بعضوں کو سمندر اور دریا میں غرق کر دیا, بعضوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی. وجہ کیا بنی؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. میرے عزیزو, گناہ بھولا نہیں جاتا اور نیکی ضائع نہیں ہوا کرتی. گناہ بھولا نہیں جاتا, نیکی ضائع نہیں ہوتی. بس اوقات گناہ کی سزا جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے, مہینوں کی سزا سالوں کے بعد ملتی ہے, لیکن جب تک اس پہ توبہ نہ ہو اس کے ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے میں یعمل سوء یجزبی, جو گناہ کرے گا سزا ملے گی, جو گناہ کرے گا سزا ملے گی. دیر سویر ہوتا ہے لیکن اس کا ریئیکشن اس کی زندگی میں, اس کے بچوں کی زندگی میں, آج میں, سال کے بعد, جوانی میں, بڑھاپے میں اس کا ریئیکشن آتا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, ہر گناہ کی سزا ہے. ہاں توبہ ہے, کریم مولا ہے, اتنے گناہ ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے, لیکن ندامت کے آنسو لے کے آئے گا سب معاف کر دیں گے, سب معاف کر دیں گے. توبہ ایک ایسی چیز ہے, عذابوں کو عذاب ٹل جایا کرتے ہیں. فرمایا ان قوموں کی ہلاکت کے پیچھے ان کا جرم اللہ کی نافرمانی تھی. اور جنہیں یہ پکارتے ہیں, جنہیں یہ پکارتے ہیں, ان معبودوں کی مثال تو مکڑی کے جالے کی سی ہے. دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالہ ہے, عنکبوت. اس سورت کا نام بھی عنکبوت ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں, مکڑی کے جالی کی طرح ان کا گھر ہے. فرمایا ان کے یہ معبود اتنے کمزور ہیں, اس کا تذکر فرمایا ایک اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ بحمدی, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب.